Karbala ka haif hai, wo ek Husaini kaafi hai, jo Karbala ka haif hai, wo ek Husaini kaafi hai.
Shar shaitan al-lain al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من خذ نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات
الله
سورہ احزاب کی 23ویں آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے بھی مومنین ہیں، کچھ ایسے سچے مومن ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے، ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ، کہ جن میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، یا وہ قتل کیے گئے یا شہید ہو گئے، مدت حیات ان کی ختم ہو گئی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اور جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی، وما بدلوا تبدیلا. مفسرین کا اختلاف آئے کریمہ کے متعلق کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ حد اشتراک ہیں، وہ یہ کہ آئے کریمہ ان شہدائے بدر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کی، جیسے جناب حمزہ سید الشہداء، کہ جنہوں نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی، اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو جو انہوں نے اللہ اور رسول سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ تو کیا لیکن وہ اس وقت حاضر نہ تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اب کوئی جنگ ہوگی تو ضرور اس میں ہم حاضر ہوں گے، اور آنے والی جنگ میں انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا دشمن سے اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. تو کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی انتظار میں ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں. یہ سچے وعدہ کرنے والے ہیں کہ جن کے وعدے میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، یہ خاصان خدا ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، جن کی محبت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے مومنین ہیں کہ جنہیں واقعی مرد میدان کہا جا سکتا ہے، جنہیں واقعی مرد مجاہد کہا جا سکتا ہے. اسلام کے دامن میں مجاہدین کی کمی نہیں ہے، اسلام کے دامن میں ان مردوں کی کمی نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے، جبکہ دشمن ان سے کہیں زیادہ کثرت میں تھا، لیکن دشمن کی عددی طاقت، دشمن کے ہتھیار، دشمن کی طاقت انہیں متاثر نہ کر سکی میدان جنگ میں، بلکہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا اسے پورا کیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہی تھا کہ پروردگار تیری نصرت کریں گے اور تیری راہ میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کریں گے، ہر مصیبت کو برداشت کریں گے، ہر صعوبت کو برداشت کریں گے، لیکن راہ حق سے انحراف نہیں کریں گے. چاہے مقابل میں دشمن کتنا ہی سرسخت کیوں نہ ہو، دشمن کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، نہ دشمن کی طاقت سے متاثر ہوں گے، نہ دشمن کی قوت سے متاثر ہوں گے، نہ دشمن کے اسلحے سے متاثر ہوں گے، نہ دشمن کی طاقت سے متاثر ہوں گے اور اس کی عددی قوت سے متاثر ہوں گے، ہرگز متاثر نہیں ہوئے اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا. اور کچھ ایسے بھی مرد میدان ہیں کہ جنہیں افسوس ہے کہ ہم راہ حق میں شہید نہ ہو سکے، ہم راہ حق میں شہید نہ ہو سکے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ اس موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکیں، اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. یہ مرد میدان، مرد مجاہد، جیسے حمزہ سید الشہداء، جیسے امیر المومنین، جنہوں نے کسی بھی جنگ میں دشمن کو پیٹ نہیں دکھائی. اور خود امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جنگ ایسی نہ ہوتی کہ جس میں خود مرسل اعظم حاضر نہ ہوتے، اور جب لوہا گرم ہو جاتا اور میدان کارزار گرم ہو جاتا تو ہم مصطفیٰ کی پناہ میں ہوتے، اور مصطفیٰ کی ذات دشمن سے سب سے زیادہ قریب ہوتی. مرسل اعظم کی ذات، سرور کائنات احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سے سب سے زیادہ قریب آپ کی ذات ہوا کرتی تھی. ہم اہل بیت پناہ مصطفیٰ میں ہوا کرتے تھے، آگے آگے مصطفیٰ ہوتے تھے، ان کے پیچھے ہم ہوتے تھے اور اصحاب ہمارے پیچھے ہوتے تھے، اصحاب رسول ہمارے پیچھے ہوتے تھے. تو عزیزان گرامی، انہی مردان خدا میں سے ایک مرد مجاہد جس کی آج ایصال ثواب کی مجلس یہاں منعقد کی گئی ہے، جہاں وہ وعدے کو پورا کیے، ان کی وعدہ گاہ سے ہم بہت دور ہیں، لیکن مکان کا فاصلہ، زمان کا فاصلہ حائل نہیں ہوتا ہے دلوں کے رشتے میں. قلوب کے درمیان پائے جانے والا رشتہ اور ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ سگے بھائیوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے رشتے سانسوں کے چلنے سے باقی رہتے ہیں اور سانس کے روکنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، سوائے وہ رشتے کے جو ایمان کے بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اس لیے کہ جو برادران ایمانی ہوتے ہیں، جو ایمانی بھائی ہوتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی بھائی رہتے ہیں، اور جو نسلی بھائی ہوتے ہیں وہ دنیا کی حد تک ہوتے ہیں اور آخرت کے سفر میں وہ ساتھ نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے. اگر مومن ہو تو ساتھ رہیں گے، اور مومن نہ ہو تو ساتھ نہیں رہیں گے. ہماری ملاقات ان تمام مومنین سے ہوگی اگر ہم ایمان کی حالت پر انشاءاللہ اگر دم توڑتے ہیں، راہ حق میں اگر ہم جان دیتے ہیں، تو یقیناً ان مومنین سے ہماری ملاقات ہوگی اور ہمارا حشر و نشر ان کے ساتھ ہونے والا ہے. لہذا ہم ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، چاہے وہ زمان و مکان کا فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس دنیا سے جا چکے، وہ جا چکے ہیں اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم منتظرین میں سے ہیں. یقیناً انشاءاللہ ہم بھی ان سے ملحق ہو جائیں گے، ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کامیاب ہو گئے، ہمیں کامیابی کا انتظار ہے. وہ سرخرو ہو چکے اور ہمیں سرخرو ہونا ہے. اگر وہ جانے کے بعد ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں اور ہمارا انتظار کریں، تو یقیناً ہم ان سے ملحق ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم انہی سے ملحق ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. تو یہ وہ مردان مجاہد ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ حق میں ختم کر دی. جو جا چکے ہیں وہ مومنین کے حلقے میں پیوست ہو گئے، جو یہاں ہیں وہ منافقین کے ساتھ بھی ہیں، مومنین کے ساتھ بھی ہیں، مشرکین کے ساتھ بھی ہیں. ہم جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ خالص لوگ نہیں ہیں، لیکن جو جا چکے ہیں وہ خالص لوگوں کے درمیان میں ہیں. تو کیوں نہ ہم انتظار کریں وہاں جانے کا، کہ جہاں سب کے سب مومن ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کے کیوں نہ منتظر رہے. ہم منتظرین میں سے ہیں اور ان سے ہم ملحق ہونے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، ایسی شخصیتیں تاریخ اسلام میں اگر نہ گزرتیں تو عالم اسلام، امت مسلمہ دور یتیمی سے گزرتا. لیکن انہوں نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، جاہلوں اور نادانوں کی سرپرستی کی، کمزور طبقے کی سرپرستی کی، اور ہمیشہ ان کی فکر میں رہے، ان کے لیے سوچتے رہے. سادے سے سادہ زندگی انہوں نے گزاری اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا. ایک شخص جو کمال چاہتا تھا، شرف کمال تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ اچھے کون سے لوگ ہیں، بہترین لوگ کون ہیں، کامیاب ترین لوگ کون ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ انفع الناس للناس، سب سے زیادہ سود مند لوگ وہ ہیں، سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہیں، مفید ترین لوگ وہ ہیں کہ جو انسانوں کی خدمت کریں، جو انسانوں کی خدمت کرے وہ بہترین انسان ہے. جو نیاز مندوں کی نیاز کو پورا کرے، محتاجوں کی مدد کرے، اور ان کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، محتاجوں سے قربت حاصل کرے تاکہ اس راستے سے اللہ کی قربت حاصل کر سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو نیاز مندوں کی نیاز کو پورا کرے گا میں اس کی نیاز پورا کروں گا، جو مخلوق خدا کا احترام کرے گا وہ پروردگار کی نظر میں محترم ہوگا. اشرف الناس وہ ہیں کہ جو انسانوں کے خدمت گزار ہیں. عبادت مقبولہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں، یقین نہیں کہ نماز قبول ہوگی. روزہ رہنے والے یہ یقین نہ کریں کہ روزہ جو انہوں نے رکھا ہے وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں. ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے قبول نہ ہو. حج کیا، معلوم نہیں کہ حج قبول بھی ہوگا کہ نہیں. عبادت کی، معلوم نہیں کہ عبادت قبول بھی ہوگی کہ نہیں. لیکن خدمت خلق ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رد ہونے والی نہیں ہے. انسانوں کی مدد، انسانوں کی خدمت. کمزور طبقات کی مدد، کہ جہاں کمزوروں کی مدد کی جائے، اور قوی وہ ہیں کہ جو کمزوروں کو حوصلہ بخشے، جو کمزوروں کی ہمت بڑھائے وہ قوی ہیں. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جو علم کی زکات تقسیم کرے، قوی وہ ہے جو دوسروں کو قوی کرے، طاقتور وہ ہے جو دوسروں کو قوت بخشے، غنی وہ ہے کہ جو فقیروں کو غنی بنا دے. تو جیسے جیسے وہ کمزور طبقات سے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کی رضا حاصل کر کے اللہ سے قریب ہوگا. راستہ قرب الہی کا، سب سے بہترین راستہ قرب الہی کا یہی ہے کہ مخلوق کی خدمت سے اللہ سے قریب ہو سکے. دیکھیے کتنے علماء پیدا ہوئے، دنیا سے گزر گئے، کتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی احادیث موجود ہیں، لیکن کیا امت مسلمہ کی حالت میں تبدیلی آ سکی؟ کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتنا کچھ لکھا جاتا ہے، کتنا کچھ کہا جاتا ہے، کتنا کچھ پڑھا جاتا ہے، لیکن پھر وہی حالت مسلمانوں کی جو تھی وہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا. یہی فکر لبنان کی سرزمین پر امام شرف الدین کو لاحق ہوئی، جنہوں نے پوری تاریخ کا دھارا بدل دیا اس سوچ نے، اس فکر نے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ التفکر ساعة افضل من عبادت سبعین سنہ، کہ ایک گھنٹے کی عبادت فکر کی 70 سال کی جسمانی عبادت پہ بھاری ہے. اس لیے کہ جسم کا عقل سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے. جسم کی عبادت اور ہے، عقل کی عبادت اور ہے. تو امام شرف الدین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں، اور وہ شخصیت جس نے ایسی کتابیں لکھی، ایسی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی معجز نما کتابیں لکھی مکتب اہل بیت کی، ایسی خدمت کی کتابوں کے ذریعے سے کہ ان کی کتاب المراجعات نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور تلاطم پیدا کر دیا، اور مکتب اہل بیت کی طرف اس طرح سے کھینچا انسانوں کو کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مکتب اہل بیت میں آئے اس ایک کتاب کے ذریعے سے. اور ایسی کئی کتابیں لکھیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی، فائدہ کیا ہوا؟ کیا مسلمانوں کی حالت بدل گئی؟ اتنا علم تقسیم کیا، کیا ہوا؟ مسلمانوں کی کیا حالت بدلی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک عملی اقدام نہ کیا جائے اس وقت تک معاشرے مسلمین میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تب امام شرف الدین نے امام موسیٰ صدر کو دعوت دی اور کہا کہ مدارس کھولے جائیں کمزور طبقات کے لیے، پسماندہ لوگوں کے لیے، کہ جو فیس نہیں دے سکتے، جو اسکول میں پڑھا نہیں سکتے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو اسکول کی فیس دے سکتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو نہیں دے سکتے ہیں ان کے لیے، جو اسکول جا نہیں سکتے ان کے لیے، جن کے لیے سرکاری اسکول جن کے لیے کافی نہیں ہے ترقی کے لیے، جہاں تعلیم و تربیت کا وہ اہتمام نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے مدرسے کھولنا شروع کیے تاکہ عملی اقدام کیا جائے، وہ بچے جو اسکول سے محروم تھے، وہ بچے جو تعلیم سے محروم تھے، وہ بچے جو سرگرداں تھے، وہ بچے جو آوارہ ہو چکے تھے اور جو گھر و بار چھوڑ کر گھوم رہے تھے، انہیں لایا گیا۔ ایسے لوگ جن کو ہماری زبان میں جن لوگوں کو آوارہ کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو روڈی کہا جاتا ہے، ایسوں کے بچوں کو لے کر لبنان کی سرزمین پر فاحشہ گری اتنی عام ہو چکی تھی کہ پورا منطقہ جو ہے وہ رسوا ہو چکا تھا، اس قدر وہ طبقہ گر چکا تھا لوگوں کی نظروں میں کہ اسے کچرے کی طرح پھینک دیا گیا۔ لوگ توجہ بھی نہیں دیتے تھے کہ یہاں ایک ایسی قوم بھی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ پسماندہ قوم، کہ جہاں جس قوم میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر دور دور تک نظر نہیں آتا، جس میں کوئی قابل انسان دور دور تک نظر نہیں، جسے انسان کہا جائے وہ ایک بھی نظر نہیں آتا، ایسے ماحول میں انہوں نے کہا کہ پھر کیا فائدہ ہے ان تمام چیزوں کا کہ ہم تقریریں کرتے رہیں، ہم جو ہے وہ محفلیں سجاتے رہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تو انہوں نے عملی اقدام شروع کیا، تب کہیں جا کر آہستہ آہستہ یہ سفر شروع ہوا اور آگے بڑھتا رہا، اور اس سفر میں قدم سے قدم ملانے کے لیے کبھی امام موسیٰ صدر آئے، جب ماحول بنا تو اس ماحول میں کبھی موسیٰ عباس موسوی پیدا ہوئے، کبھی حسن نصر اللہ پیدا ہوئے۔ اگر وہ فضا نہ بنائی جاتی، وہ ماحول نہ بنایا جاتا، تو اصل مسئلہ یہی ہے عزیزان گرامی، پہلے ماحول بنایا جائے، فضا ایجاد کی جائے۔ اگر فضا نہ ایجاد کی جائے، زمین اگر ہموار نہ ہو، تو کوئی بیج نہال نہیں بن سکتا۔ جب تک کوئی بیج نہال نہ بنے، تناور درخت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بیج ہر زمین پر بھی نہیں اگتا، اس کے لیے ہموار زمین چاہیے، اور جو بنجر زمین ہے وہاں پر دانے ڈالیے تو ضائع ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن اگر زمین میں نرمی ہوگی تو وہ جذب کر لے گی ان دانوں کو، اور پھر محصول کی شکل میں واپس کرے گی۔ جب ماحول بن جائے گا تعلیم کا، تو استاد، جب مدرسہ کھل جائے گا تو طلاب بھی آئیں گے، مدرسین بھی آئیں گے، ٹیچر بھی آئیں گے، پڑھنے والے بھی آئیں گے، پڑھانے والے بھی آئیں گے، درس و بحث کا ماحول پیدا ہو جائے گا، مدرسین کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آئیں اور درس دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ فراہم ہے، ماحول سازگار ہے، امن و امان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو جب تک سکون فراہم نہ ہو، جب تک اطمینان فراہم نہ ہو، جب تک کہ پوری طرح سے تمانیت نہ ہو، تو کیا کوئی مدرسہ کھل سکتا ہے؟ کیا کوئی تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے؟ نہ بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ استاد پڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے ماحول کی سازگاری، اب ماحول کی سازگاری کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے۔ تو امام شرف الدین جیسی شخصیتوں نے لبنان کی سرزمین پر وہ فضا ہموار کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ ایسے بیج وہاں پر بوئے جائیں کہ جس سے عباس موسوی اور حسن نصر اللہ جیسی شخصیتیں پیدا ہو سکیں۔ تو جس طرح سے لبنان کی سرزمین پر امام شرف الدین نے اور امام موسیٰ صدر نے اور اب حسن نصر اللہ فضح اللہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہندوستان جیسی سرزمین پر اور کرگل جیسی وادی میں جو لداخ کی سرزمین ہے اور سنگلاخ وادیاں ہیں، چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، جس کا راستہ پاکستان سے بھی کٹا ہوا ہے، ہندوستان سے بھی کٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ جس کا راستہ کشمیر سے بھی 6 مہینے تک بند رہتا ہے، اور کھل بھی جائے تو ایسا کہ جہاں سے گزرنا آسان نہیں ہے، جان پر سے کھیل کے گزرنا پڑتا. اس وادی میں کہ جہاں زمین ہموار نہیں ہے، مسطح زمین بھی نہیں ہے، جہاں کشاورزی مشکل ہے، پہاڑی ہی پہاڑی، پہاڑیوں کے درمیان میں، پہاڑیوں کے اطراف میں گھر بنے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کی بلندیوں پر مکانات تعمیر ہوئے ہیں، زوجلہ کی پہاڑیوں سے گزر کر جو راستہ جاتا ہے وہ جا کر کرگل کی سرزمین پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد میں دوسرے ملکوں کے بارڈر شروع ہوتے ہیں کہ جہاں آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. ایسی سرزمین پر اس مرد مجاہد نے، اس ابو ذر زمان نے، اس مرد میدان نے جو کام کیا ہے، اور آپ دیکھیں صورت سے، شکل سے، انداز سے، اتنے سادے سے سیدھے آدمی کے جب میں پہلی مرتبہ انہیں دہلی میں اور مختلف کانفرنسوں میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کرگل کی سرزمین پر کیا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ایک چھوٹے سے ادارے کے یہ سربراہ ہوں گے، کہ امام کمینی میموریل ٹرسٹ کہ یہ صدر ہیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ دنیا میں جیسے ہزاروں ٹرسٹ چلتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک ٹرسٹ ہوگا اور یہ بھی ایک قسم کی انجمن ہوگی. لیکن جب ہم قریب سے ہم نے دیکھا، یہ میرا دوسرا سفر تھا، پہلے سفر میں جب آپ کی صحت بھی اچھی تھی، اس وقت کرگل کی سرزمین پر آپ نے شہید متحری کے نام سے 15 سے زائد اسکول کھولے ہیں، اور ان اسکولوں میں جو ماحول ہے وہ ماحول دینی ماحول ہے. اسکول میں حجاب میں لڑکیاں آتی ہیں. کتنے چیریٹی کے اسکول لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، مختلف جگہوں پر جہاں اسلامی تہذیب کی رعایت نہیں کی جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب زبان غربی ہے تو انداز بھی غربی ہوگا، تہذیب بھی غربی ہوگی، تو غربیوں کی جب زبان سیکھ رہے ہیں تو تہذیب بھی غربی ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ماحول اسلامی رکھنا ہے، اور اسلامی ماحول وہاں پر انہوں نے ایجاد کیا، فضا ہموار کی. اتنے اسکول وہاں نہیں تھے، اور لوگ دنیاوی تعلیم دینے کو عیب سمجھتے تھے. دنیا داری کو عیب سمجھتے تھے، سیاست کو عیب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ علاقہ بدھسٹوں سے قریب ہیں. بدھسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، جہاں ہر گھر میں لاما ہوتا ہے، ہر گھر میں لاما ہوتا ہے، ہزاروں لاما آپ کو جو ہے وہ وہاں پر ملیں گے، ہے نا، دلائی لاما جیسے. لاما یعنی عالم وہاں کا، بدھسٹوں کا. لیہ میں ہزاروں لاما ہیں. اسی لیے کارگل کی سرزمین پر انہوں نے ہر گھر سے ایک عالم کو نجف کی طرف بھیجا، جس کے نتیجے میں کرگل کی سرزمین پر اس وقت 700 سے زیادہ علماء ہیں.
نعرہ سلوات،
700 سے زیادہ، یعنی دنیا اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مکتب تیسرا سب سے بڑا شہر نجف اور قم کے بعد سب سے بڑا دینی مرکز پوری دنیا تشیع کا کرگل کی سرزمین. یہ عاشقان اہل بیت کا دیار ہے، محبان اہل بیت کا دیار ہے، یہ شہر شہر ولایت ہے، شہر محبان حیدر کرار، یہ علی والوں کی بستی ہے، یہ محبان اہل بیت کا چمن ہے، یہ گلستان آل محمد کی یاد میں بسایا گیا ہے. یہاں شمس الدین عراقی جیسے علماء جو عراق کی سرزمین پر اس زمانے میں صعوبتیں برداشت کر کے آل رسول نے آ کر اس دیار کو آباد کیا اور لوگوں میں تبلیغ کی، وہ سادات کرام کی بنائی ہوئی اور بسائی ہوئی سرزمین ہے. یہ لوگ بدھسٹ تھے، یہ لوگ بدھا کے ماننے والے تھے، یہ کافر لوگ تھے، لیکن ان میں آ کر ان علماء نے اس دور میں ایسی تبلیغ کی، ایسی دعوت، کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ دعوت کا کام ہم لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، ہمارے علماء نے دعوت کا کام فراموش کر دیا ہے. ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے جب تک جبکہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے. کافروں میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کا مزاج مومنانہ ہے، مومنانہ مزاج، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کا مزاج کافرانہ ہے، کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. مزاج دیکھیں، مزاج کفر اور مزاج ایمان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جو حق کا انکار کر دے وہ مزاج کافرانہ ہے، جو حق کو پسند کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھے وہ مزاج مومنانہ مزاج. کتنے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو حق دیکھ کر حق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ مزاج کافرانہ مزاج ہے، تو مسلمان لیکن مزاج کافرانہ. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں تو مشرک ہیں، مشرک خاندانوں میں پیدا ہوئے، مشرک قبیلوں میں پیدا ہوئے، مشرک ماں باپ کے بیٹے ہیں، لیکن مزاج میں ایمان ہے. وہ مزاج ایمان کیا ہے کہ جب وہ لوگ حق دیکھتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ مجھے حق کا راستہ دکھا دے، اور اگر حق کہیں پر بھی نظر آئے، کسی کے پاس بھی نظر آئے تو ہم اسے قبول کر لیں گے. چنانچہ ایسے کتنے مشرک ہیں جو مومن ہوئے، جو مسلمان ہوئے، جو خاندانی مسلمان تھے وہ تو پیچھے ہٹ گئے، جو ابھی تازہ مسلمان تھے وہ آگے نکل گئے. ایسی کتنی مثالیں ہیں، آپ کربلا میں دیکھیے مثالیں کتنی آپ کو ملیں گی. جو بچپن کے ساتھی تھے، کہ جو اسلام، دائرے اسلام میں پیدا ہوئے تھے، جن کے باپ بھی مسلمان، جن کے دادا بھی مسلمان، لیکن وہ مسلمان نہ باقی رہ سکے، لیکن جو ابھی جو مسیحی تھے، جو مسلمان نہیں تھے، راستے میں مسافرت امام حسین کے دوران میں، سفر امام حسین کے درمیان امام نے تبلیغ کی اس مسیحی کو، اور یہ مسیحی ایمان لے آتا ہے اور کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتا ہے، کربلا کے شہید. ہمارا سلام ہو وہب قلبی پر، درود و سلام ہو وہب قلبی پر جو اسلامی خاندان سے تعلق نہ رکھتے ہوئے بھی حلقہ اسلام میں آ گئے. کیوں؟ زہیر قین جو عثمانی شیعہ تھے، کیسے علوی شیعہ بن گئے ایک ملاقات میں؟ اتنی بڑی تبدیلی کہ خیمے کے باہر کھڑے ہوئے لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ جو زہیر گئے تھے وہ الگ تھے، جو واپس آئے تو الگ تھے. خیمے سے میں جانے سے پہلے کیفیت اور تھی، خیمے سے باہر نکلے تو کیفیت بدل چکی تھی. کیوں اتنی جلدی تبدیلی کیسے آئی؟ اور امام نے طلب کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ اس کے مزاج میں ایمانی کیفیت ہے. اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، اسے بھڑکا دیا جائے تو بس کافی ہے، ایسے آگ بھڑکے گی کہ سارے کفر و نفاق کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ سارا کفر و نفاق کا خیمہ ڈھا گیا اور چھپا ہوا ایمان ظاہر ہو گیا۔ ایمان نکھر کے سامنے آ گیا، جو کفر کا چھلکا تھا وہ جل گیا، اور جو ایمان کا ہیرا تھا وہ باہر آ گیا، اب زہر قین چمک رہے ہیں۔ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہر، جانتے ہیں کہ اس جوہر کی کیا قدر۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو بلند کیا ہے، انسانوں کی تربیت کی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے، بدل دیا ہے انہوں نے ایمانی مزاج۔ ایمانی مزاج ایسا ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جن کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کرنے والے، وعدہ نبھانے والے بھی دو ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا کر کے گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وعدے کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ تکمیل کا موقع ملے تو جہاں جہاں آفری کے حوالے کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح سے امام شرف الدین نے سرزمین لبنان پہ کام کیا، ویسے ہی شیخ محمد حسین زاکری نے کرگل کی سرزمین پر انقلاب کے بیج بوئے۔ ایک دو لوگوں کو نہیں، ہزاروں لڑکوں کو، ہزاروں لڑکیوں، 15 اسکول تو صرف متحری اسکول ہے، یہ صرف اسکول کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد باقریہ ہیلتھ سینٹر اتنا بڑا ہے کہ جس میں 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور اس کی شاخیں ابھی پھیل رہی ہیں پورے کرگل کی سرزمین۔ ایک شخص نے اس 30 سال کے عرصے میں اتنا بڑا کام کیا، اور اس کے مقابلے میں ان کو دبانے کے لیے پورے لوگ متحد ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ استقامت اور صبر و حوصلہ رکھے، ارادے اگر بلند رکھے، تو اللہ ان کا پشت پناہ بن جاتا ہے۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں اور راہ حق میں کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی پناہ گاہ بن جاتا ہے، اللہ ان کا پشتبان بن جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور پروردگار ان کا سرپرست بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور جب انسان کام کرتا ہے تو اسی وقت مخالفتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ شہید مطہری نے اپنے ایک دوست کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک میرا دوست تھا جو کہتا تھا کہ منطقے ماشین دودی، ماشین کہتے ہیں گاڑی کو، دودھ کہتے ہیں دھوئے کو، دھواں اڑانے والی گاڑی کی منطق، دھواں اڑانے والی گاڑی یعنی ٹرین، دھواں اڑانے والی گاڑی یعنی ٹرین اور ریل گاڑی۔ تو کہا کہ جب پہلی بار یہ ریل گاڑی آئی تھی تو ہم بچے تھے، اور سارے بچے ہاتھ میں پتھر لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ نہیں مارتے تھے اس وقت تک جب تک کہ وہ گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔ گاڑی میں شیشے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو پتھر مار کے شیشے توڑ دیں، لیکن وہ کھڑے ہوتے تھے پتھر لیے ہوئے، مارتا کوئی نہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی چلنے نکلتی تھی وہ اسٹیشن سے چلتی تھی، آگے بڑھتی تھی اور دھواں دینے لگتی تھی، آواز اور چنگھاڑنے لگتی تھی، تو بس یہ لوگ پتھر برسانے لگتے تھے، سارے بچے پتھر پھینکنے لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک انسان بت کی طرح کھڑا رہے گا کوئی اس پر پتھر نہیں چلائے گا، جیسے وہ حرکت کرے گا ساری طرف سے پتھر آنے لگے گا. اور یہ بات گزشتہ دور میں بہت سارے مفکرین کہہ چکے ہیں کہ پتھر وہاں آتا ہے اس درخت پر کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں، جس درخت پر پھل نہیں ہوتے وہاں کوئی پتھر بھی نہیں چلاتا. تو یہ وہ پھلدار شخصیت تھی محمد حسین زاکری کی کہ جنہوں نے ایسا تناور درخت بنا دیا تھا اپنے شہر میں کہ لوگ ان کی مخالفت کرنے پر کمر بستہ ہو گئے تھے. کہا کہ یہ ایران کے ٹیررسٹ گروپوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ ایران کی طرح کا یہاں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. انقلاب کو وارد کرنا آسان کام نہیں تھا ہندوستان کی سرزمین پر. آج کرگل کی سرزمین پر انقلاب اسلامی کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں منائی جاتی، یہ محمد حسین زاکری کی وجہ سے. آج کرگل کے جتنے مومنین ہیں وہ سب کے سب انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن، جیسے یہاں 15 اگست ہے وہاں جو ہے 22 بہمن ہے، تو اس تاریخ کو کرگل کی سرزمین پر جشن آزادی ایران منایا جاتا ہے، کرگل کی سرزمین. اور امام خمینی کی برسی اس شان و شوکت سے منائی جاتی ہے کہ اس سے بہتر انتظام اور اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں اسی برسی کہیں نہیں منائی جاتی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے پیسوں سے ہوا؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 15 اسکول جو قائم ہوئے اس میں ایک پیسہ بھی ایران کا نہیں، سب. لیکن فکر کہاں سے لی، شعور کہاں سے لیا، شیعہ علماء میں شعور کہاں سے آیا؟ امام خمینی کی وجہ سے آیا. اتنے لوگ تھے لیکن نہ کوئی ایم ایل اے تھا نہ کوئی ایم پی تھا، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے ایم ایل اے بھی دیے ہندوستان کو، ایم پی بھی دیے. انقلاب اسلامی کے بعد علماء میدان میں آئے. آج کرگل کی سرزمین پر سید امامہ پوش، جس کے سر پر امامہ ہے، انہوں نے آزاد انتخاب لڑا، آزاد الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے کرگل کی سرزمین پر. اور عالم کی حیثیت سے اور پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ چکے ہیں ایک بار، اور اب جو ہے وہ اسمبلی میں ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ ہندوستان کا اسٹیٹ جو جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ایک حصہ جموں کہلاتا ہے، ایک حصہ کشمیر کہلاتا ہے اور تیسرا حصہ لداخ کہلاتا ہے، ہمارے مومنین جانتے بھی نہیں، نام تک نہیں سنے، نام تک نہیں سنے کہ ایک حصہ کشمیر کا ہے جو وادی کشمیر کے نام سے اور اطراف کے گاؤں اور بڈگام وغیرہ کا یہ علاقہ، اس کے بعد لداخ کا علاقہ آتا ہے. لداخ میں دو اہم علاقے ہیں جس کو ملا کر لداخ کہا جاتا ہے، ایک لیہ کا شہر ہے، شہر لے ہے اور اطراف کی آبادیاں ہیں، اور دوسرے کارگل ہے اور اطراف کی بستیاں ہیں. یہ کرگل اور اطراف کی بستیاں پوری کی پوری تقریباً 90% سے زیادہ، 95% سے زیادہ شیعہ بستیاں ہیں. اور لے میں بھی کچھ شیعہ ہیں، لے میں بھی کچھ مسلمان، اور زیادہ آبادی بدھسٹوں کی ہے لیہ میں. اور کرگل کے سرزمین پر شیعوں کی اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود اتنے اسکولوں کی کمی تھی کہ آج 15 اسکول ہونے کے باوجود اب بھی اسکول کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور وہاں جب ہم گئے تو آپ بتائیں کہ اس میں کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا. اس لیے کہ ہم فکری کسے کہتے ہیں، یہ کرگل کی سرزمین پر معلوم ہوا کہ انقلاب کی برکات کیا ہیں، آثار انقلاب کیا ہے، وہ جا کے دیکھنے کو ملا ہمیں کہ انقلاب کی برکتیں کیا ہیں. جو لوگ انقلاب کو سمجھے نہیں، انقلاب کے اثرات ہندوستان میں، پاکستان میں نہیں بلکہ فلیپین کی سرزمین تک، انڈونیشیا کی سرزمین تک، افریقہ کی سرزمین تک، نائجیریا کی سرزمین تک، جاپان اور چائنا کی سرزمین تک. ایک زمانہ تھا جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی دور ترین نقطۂ جہاں تک کیوں نہ جانا پڑے. آج جو ہے وہ بساط الٹ چکی ہے، آج چین سے لوگ ایران کی طرف آ رہے ہیں. مرکز علم و دانش بنا دیا اس انقلاب کی برکت نے، کہ چین سے لوگ مکتب اہل بیت کو پڑھنے کے لیے جرمن سے آتے ہیں، فرانس سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، خود یونان کی سرزمین سے آتے ہیں، گریس کی سرزمین پر جہاں ارسطاطالیس پیدا ہوئے تھے، وہاں کی سرزمین سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. نجف پورا آ چکا ہے قم کے اندر، اور آج قم مرکز علم و دانش بن گیا. یہ ہماری کوتاہیاں تھیں کہ ہم انقلاب کو وارد نہ کر سکے، ہماری بزرگوں کی کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے آج ہم آٹو چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، ہم میں کوئی پڑھا لکھا انسان مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ ہم نے انقلاب سے فکر نہیں لی. جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج تعلیم سے محروم ہیں، ہمارے پاس کوئی گت کا اسکول نہیں ہے. اگر ہم انقلاب سے وابستہ ہو گئے ہوتے، جس طرح سے ایک چھوٹا سا دیہات اسی ساؤتھ انڈیا میں، اسی جنوب ہندوستان میں، علی پور نامی گاؤں جس کو تاریخ میں کوئی جانتا ہی نہ تھا، یعنی انقلاب اسلامی سے پہلے یہ ایک دور افتادہ اور محروم منطقے میں شمار ہوتا تھا، اور ایک ایسا منطقہ جس کی طرف کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا. لیکن انقلاب کے برکات سے یہ چھوٹا سا دیہات علی پور آج جو ہے پورے کرناٹک میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ انقلاب کی برکات کی وجہ سے. امام خمینی ہاسپٹل وہ تنہا بڑا ہاسپٹل ہے جو اس منطقے میں آپ کو ملے گا. یہ انقلاب کی سے جنہوں نے اثر قبول کیا. کاش ہمارے پاس شہر حیدرآباد کے لوگ اگر انقلاب سے وابستہ ہوتے. یہ اتنا بڑا کام اس اکیلے مرد مجاہد نے کیسے کیا؟ امام خمینی سے فکری وابستگی کی وجہ سے. شہید متحری کی قدر شناس ہونے کی وجہ سے. اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے امام خمینی نے ایران میں تبدیلی لائی ہے، اسی طرح سے ہم ہندوستان میں بھی تبدیلی لے آئیں گے. اور تبدیلی لا کے بتایا. انقلاب علم و دانش کہ جاہلوں اور نادانوں کو عالم بنا دیا، مفکر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، عالم بنا دیا، فاضل بنا دیا. تعلیمی انقلاب، فکری انقلاب، تہذیبی انقلاب، ثقافتی انقلاب، ایسا انقلاب اس سرزمین پر لایا کہ بجھے ہوئے دلوں کو روشن کر دیا، مردہ ضمیروں کو جگا دیا، خوابیدہ اور سوئے ہوئے ضمیروں کو زندہ کر دیا، تہذیب بدل دی، کلچر بدل دیا. ورنہ کیا بدتمیزیاں تھیں، کیا بےہودگیاں تھیں امت مسلمہ میں، کتنی نادانیاں تھیں، کتنے لوگ بچھڑے ہوئے تھے دین و مذہب سے، کتنے لوگ بچھڑے ہوئے تھے حق اور حقیقت سے، انہوں نے آشنا کیا. لیکن یہاں ہماری سرزمین جو پیچھے رہ گئی، ہم جو پیچھے رہ گئے، اس کی وجہ یہ ہے ہماری جو آج تہذیب، آج جو ہمارا کلچر ہے، کہ جس کلچر میں نہ ہمارے پاس اعتکاف ہے، نہ ہمارے پاس دعائے کمیل کا کلچر ہے، نہ ہمارے پاس عبادتوں کا کوئی جگہ ہے ہمارے پاس عبادتوں کے لیے، نہ کوئی ماحول ہے عبادت کا، نہ کوئی ہماری کوئی حیثیت ہے تہذیبی ثقافتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انقلاب آیا تو یہاں کے ہوٹل والے ایرانیوں نے پہلے انکار کر دیا، ان کو دیکھ کر دوسرے دکنیوں نے انکار کر دیا، اور جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پہ اتر آئے ہیں تو علماء بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے. اور وہ زمانہ تھا کہ جہاں علماء سے زیادہ ذاکرین کی آؤ بھگت تھی، جو نہ دین سے واقف تھے نہ دنیا سے واقف تھے، اور مسلط ہو چکے تھے قوم و ملت پر، جو شرک پھیلا رہے تھے اس لیے کہ وہ توحید سے واقف ہی نہ تھے، وہ توحید کا لفظ تک نہیں سنے تھے، اور انہوں نے دین کے نام پر بے دینی کو عام کرنا شروع کر دیا تھا. شوگر کے مریضوں کو دودھ پیڑا کھلا رہے تھے، گلاب جامن کھلا رہے تھے، اس لیے کہ وہ اس اثرات سے واقف ہی نہ تھے کہ مریضوں کو کون سی دوا تجویز کرنی چاہیے، کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ انقلاب ہی سے دور نہ ہوئے بلکہ دین سے دور ہو گئے، انقلاب ہی سے دور نہ ہوئے بلکہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے دور ہو گئے. جو تبدیلی پوری دنیا میں آ رہی تھی اس تبدیلی سے ہم محروم رہ گئے. پوری دنیا بدل رہی تھی لیکن ہم بدلنے کا نام نہیں لے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بدلنے والے لوگوں نے ہم سے غداری کی تھی. اس لیے کہ ہمارا ایک طبقہ امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا، جو آزادی کے بعد ہندوستان کی سرزمین سے جو لوگ مادیت کے حصول کے لیے نکلے، پورے ہندوستان کے شیعوں میں سب سے زیادہ مادیت کی دوڑ میں حیدرآباد کے مومنین آگے رہے. جب آزادی آئی تو ان لوگوں کے ہاتھ سے طوطے اڑنے لگے، حویلیاں ویران ہونے لگیں. ان لوگوں نے اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے امریکہ کا رخ کیا تاکہ کھوئی ہوئی دولت کو حاصل کریں، کھوئی ہوئی ثروت کو حاصل کریں. تو وہاں بیٹھے ہوئے حیدرآباد کے لوگ جو امریکہ اور لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، جو وہاں پر انہوں نے مرکز کھول رکھے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ایران کی مخالفت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر تم مخالفت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ویزا ایشو نہیں کر سکتے، ہم اپنا نام، اپنا آئی ڈی کارڈ دے کر تمہیں بلا نہیں سکتے اگر تم ایران کی تائید کرو گے. لا محالہ تمہیں اسرائیل کی تائید کرنا پڑے گا، تمہیں امریکہ کی تائید کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ لوگ امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگانا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سفر یورپ کی طرف ہوتا تھا، دروازے یورپ کے ان کے لیے کھول دیے گئے تھے، لندن کے دروازے، امریکہ کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے گئے تھے، لہٰذا یہ مخالفت نہیں کر پا رہے تھے. اور ایران کی تائید اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہاں کوئی تائید کرنے والا ہی نہیں تھا، اور تائید کرے تو ملنے والا کیا تھا سوائے مخالفتوں کے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی موافقت نہیں کریں گے. لیکن نہ صرف یہ کہ اس میں ایران کا نقصان ہوا، خود یہاں کے مومنین کا نقصان ہوا، یہاں کے مومنین کا نقصان ہوا. آج بھی کوئی عالم ایران کی تائید کرتے ہوئے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے پوری اجازت ہے. یہ بھی سن لیجئے آپ، ہماری حکومت کی طرف سے پوری اجازت ہے. ہماری حکومت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے ایران کے علماء، عراق کے علماء کی تقلید نہ کریں. بھئی ہندوستان کے شیعہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں جو عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ مکارم کی تقلید کرتے ہیں جو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ فضل اللہ کی تقلید کرتے ہیں جو لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری حکومت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلہ ان کی اپنے ویزا کا ہے، انہیں مسئلہ اپنی ساکھ کو بچانے کا ہے، اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کا ہے، جس کی وجہ سے انقلاب ہمارے شہر میں آ نہ سکا. نہ آنے کے نتیجے میں ہمارے اندر تعلیمی تبدیلی نہ آ سکی، ثقافتی تبدیلی نہ آ سکی، جو تبدیلی عالم اسلام اور عالم تشیعوں میں آ رہی تھی وہ تبدیلی ہم نہیں لا سکے اپنے ملک میں. لیکن ان لوگوں نے وہ تبدیلی لائی آپ جا کے دیکھیے کہ جس طرح سے ایران کے شیعہ جس طرح سے دعائے کمیل پڑھتے ہیں ویسے ہی انداز میں کرگل کی سرزمین پر دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے. اور دعائے کمیل جو امیر المومنین کی دعا ہے, حیدرآباد جو امیر المومنین کے نام سے منسوب ہے, اس دعائے کمیل کا سب بائیکاٹ کرتے ہیں. اور کوئی نوچندی جمعرات بھی ہو جاتی ہے لیکن حیدرآباد میں دعائے کمیل جیسا کہ ایران میں پڑھا جاتا ہے ویسا نہیں پڑھا جاتا, ویسے نہیں پڑھی جاتی جیسے ایران میں پڑھی جاتی ہے, جو تبدیلی لے کے آتی ہے انسانوں کے اندر, نوجوانوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. وہ انہماک, وہ جذبہ, وہ لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز, مناجات, اللہ سے خلوت, اللہ سے گفتگو کا جو انداز دعائے کمیل میں بیان کیا گیا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ دعائے کمیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ قائم ہوتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی ذات سے رشتہ قائم ہو. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, پھر کہتے ہیں عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ وجوہات کیا ہیں کہ بے سبب لوگ مرتے جا رہے ہیں, نوجوان اموات بڑھ گئی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب تم اپنے اندر ڈھونڈو کہ تم جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو, شان پروردگار میں جو تم گستاخیاں کر رہے ہو, اللہ کو ماننے کا جو تم انکار کر رہے ہو عملی طور پر, مسجدوں سے تم نے جو رشتہ توڑ لیا جس کی وجہ سے تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا. آج جائیے حیات بیگم بخشی کی جو اتنی بڑی مکہ مسجد کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے, یہ ہماری مسجد تھی, ہم نے اپنے ہاتھ سے دے دیا. حیات بخشی بیگم کی مسجد ہم نے اپنے ہاتھ سے دے دیا, دار الشفا کی مسجد ہم نے اپنے ہاتھ سے دے دیا, ہم نے کتنے قطب شاہی مسجدوں کا سودا کر دیا, ہزاروں مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں, ہم نے مسجدوں سے رشتہ توڑ دیا. زبان حال سے کہتی ہیں مسجدیں آؤ, صفیں سوارو شہ مشرقین والے ہو, سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے. اگر حسین سے محبت ہے تو پھر سجدوں کا انکار کیوں ہے؟ تو پھر عبادتوں کا انکار کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی, عبادتوں کا ماحول پیدا کیا جائے تو لوگ عبادت میں لطف حاصل کریں گے, مناجات میں لطف حاصل کریں گے. اگر لطف عبادت ختم ہو جائے تو سمجھیے پہلے عذاب کی نشانی ہے. عذاب کی نشانی یہ ہے کہ اللہ بات کرنا آپ سے بند کر دے اور اب آپ سے رخ موڑ لے کہ آپ عبادت کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا, مناجات کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں لیکن لذت نہیں ملتی, نماز شب پڑھتے ہیں لیکن لذت نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے رخ موڑ لیا ہے, آپ کو توفیق عبادت سلب کر لیا ہے, آپ سے عبادتوں کی توفیق سلب کر لیا ہے اللہ نے. تو عزیزان گرامی, اس دور میں کیا اہمیت ہے اس فکر کی کہ جس فکر نے پوری دنیا کو روشنی بخشی ہے, انقلاب ما انفجار نور بود. آج محمد حسین زاکری کی رحلت کے موقع پر ہم ذکر خمینی کا کر رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اگر خمینی نہ ہوتے تو حسین زاکری بھی نہ ہوتے. یہ فرزند انقلاب ہے, یہ فرزند خمینی ہے, حقیقی معنوں میں یہ فرزند خمینی ہے جنہوں نے خمینی کی فکر نے جن کو جنم دیا, فکر خمینی نے انہیں پیدا کیا, اور ایسے جہاں جہاں پر بھی پیدا ہوں گے وہ فرزندان خمینی ہیں, وہ فرزندان انقلاب ہیں کہ جو فکر انقلاب سے وابستہ ہیں. فکر انقلاب یعنی فکر امیر المومنین, فکر قرآن, حقیقت تشیع جو کتابوں میں چھپا ہوا تھا اسے عملی زندگی میں لے آئے, اور جو کتابوں میں دین چھپا ہوا تھا اسے عملی زندگی میں لے آنے والی ذات امام خمینی کی ہے, اور اس رہنما کی پیروی کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں جن میں شہید مطہری بھی ہیں, جس میں شہید بہشتی بھی ہے, جس کاروان میں امام موسیٰ صدر بھی شامل ہوئے, جس کاروان میں امام صدر بھی شامل ہوئے, محمد باقر الصدر بھی شامل ہوئے, اسی کاروان میں فضل اللہ بھی شامل ہوئے, اسی کاروان میں حسن نصر اللہ بھی شامل ہوئے, اور ہندوستان کی سرزمین پر اس کاروان میں محمد حسین زاکری بھی شامل ہوئے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں کہ جو یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غلام مرتضیٰ ہیں، ہم قمبر ہیں، ہم ابو ذر ہیں. اس دور کے سلمان کو اور ابو ذر کو دیکھنا، ہر دور میں سلمان پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں ابو ذر پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں میسم پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں مقداد پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں عمار پیدا ہوتے ہیں. پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج خود مصطفیٰ زندہ ہے. جب مصطفیٰ زندہ ہے تو ابو ذر بھی زندہ ہے، سلمان بھی زندہ ہے، عمار بھی زندہ ہے، مقداد بھی زندہ ہے. آپ یا تو یہ کہیے کہ مصطفیٰ نہیں ہے، آپ یہ کہیے کہ محمد کا وجود روئے زمین پہ نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. لولا الحج لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہوتی تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کنیت ابو القاسم آنے والے امام کی جو کنیت ہوگی وہ مصطفیٰ ہی کی کنیت ہوگی، جو نام ہوگا وہ مصطفیٰ ہی کا نام ہوگا. لہٰذا جیسے ان کے اصحاب تھے ویسے ان کے اصحاب ہے. اصحاب وہ سلمان، اس دور کے سلمان، اس دور کے مصطفیٰ کے صحابی تھے، اور آج کے یہ جو صحابی ہیں آج کے مصطفیٰ کے صحابی ہیں. مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے. بس میں نے گفتگو تمام کی. یہ آئے کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَا عَهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس آئے کریمہ کو امام حسین نے کربلا میں کئی مرتبہ تلاوت کی. جب بھی لاشے پہ پہنچتے تو کہتے کہ مومنین میں کچھ ایسے مرد میدان بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اور وہ چلے گئے اور ہم جانے والوں میں سے ہیں. اس آئے کریمہ کی تلاوت کر کے حوصلہ بڑھایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور جو منتظرین تھے وہ لائن لگائے ہوئے تھے، صف باندھے ہوئے تھے. یہ کس چیز کی صف بندھی ہوئی ہے؟ تو کہا میدان کارزار، موت کے لیے جانے والوں کی صف بندھی ہوئی ہے. ہمارے پاس وہاں صف لگتی ہے جہاں تبرک بٹتا ہے، جہاں موت تقسیم کی جاتی ہے وہاں پر صف نہیں لگتی، وہاں میدان خالی ہو جاتا ہے. جہاں موت کا سایہ منڈلاتا ہے وہاں کوئی نظر نہیں آتا. لیکن کربلا ایک ایسا سایہ دار درخت تھا امام حسین کا وجود، کہ جن کے اطراف میں وہ لوگ جمع ہو گئے تھے جو شہادت کی آرزو رکھتے ہیں، جو موت کی آرزو رکھتے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے ملحقین سے مل جائیں، ملحق ہو جائیں، سلف صالحین سے ملحق ہو جائیں، ان شہدا سے مل جائیں. قاسم چاہتے ہیں حسن مشتبہ سے ملیں، شبیہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے ملاقات ہو جائے. کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں نانا رسول اللہ سے ملاقات کر سکوں، تاکہ میں جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سے ملاقات کر سکوں، تاکہ میں حوض کوثر سے سیراب ہو سکوں، مجھے مرنے کی اجازت. قاسم بھی یہی کہتے ہیں. تبھی تو امام حسین نے قاسم سے پوچھا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موت پر مر مٹے جاتے ہیں، جو گھبراتے نہیں ہیں. موت ان سے گھبراتی ہے، یہ موت سے نہیں گھبراتے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے تربیت حاصل کی تھی، لہٰذا سب نے اپنے وعدوں کو پورا کیا. اب وہ وقت بھی آ پہنچا جہاں امام حسین علیہ السلام آمادہ ہوئے اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے. وعدے طفلی یاد آیا، نانا کا زمانہ یاد آیا، وہ جو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ حسین ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب دین پر مصیبت پڑے گی تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جو اس دین کو بچائے، تم ہوگے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین کربلا پر شہادت کا جام نوش کرو گے. امام حسین کو انتظار تھا اس وعدے کا، امام حسین انتظار دیکھ رہے تھے اس سرزمین کا، اس موقع کا انتظار کر رہے تھے جب اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکیں، اور وہ وقت آ پہنچا کہ جب حسین اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وعدہ گاہ میں آ رہے تھے۔ اس وعدہ گاہ میں حسین پہنچتے ہیں اور اپنے عزیزوں کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں، اور وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب حسین ابن علی خود آخری رخصت کے لیے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم، یا سکینہ و یا رقیہ، علیکن من السلام، کہ تم پر میرا آخری سلام ہو۔ کہے کہ حسین بیویوں کے درمیان سے ایسے رخصت ہوئے کہ پھر واپس نہیں آئے، حسین خیمے میں واپس نہ آئے، لیکن حسین کا زلجناح اپنے سموں سے خون حسین کو لگا کر، سر کو خون حسین سے آلودہ کر کے خبر شہادت دینے کے لیے خیمے کے در پہ آتا ہے اور سیاہ بلند کرتا ہے۔ بیویاں پوچھتی ہے، زلجناح بتا تیرا سوار کہاں ہے، اے رہوار بتا کہ تیرا سوار کہاں ہے، حسین کو کہاں چھوڑ آیا، سر کو جھکا کے کہا کہ یہ خون جو تم دیکھ رہے ہو یہ خون حسین ابن علی کا ہے، آؤ چلو گودال قتل گاہ میں تمہیں لاش حسین کی زیارت کراؤں۔ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشغول، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگارہ مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین مومنین مومنات، شہداء عراق، شہداء لبنان، شہداء بحرین، شہداء یمن، اور بالخصوص امام راحل اور سید شیخ محمد حسین ذاکری کی روح کو شاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔